अब एक नया बाब खुल जाता है। कहा जाता है कि कहत साली की इब्तिदा हो गई। कई साल तो अच्छे गुजरे, 7 साल जिनका जिक्र था ना, वो तो अच्छे गुजरे। खूब खुशहाली हुई, खूब गल्ला पैदा हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जहानत, इल्म, काबिलियत, महारत काम आई। उन्होंने बहुत से खत्ते बनवाए, यानी वो स्टोरेज बनवाए जिसमें गल्ले को महफूज कर लिया गया, उसकी बालियों के अंदर ही एतदाल के साथ इस्तेमाल किया गया और बाकी एक बड़ी मकदार जमा कर ली गई। 7 साल गुजरने पर जब कहत शुरू हुआ तो पूरी जमीन पर लगता है कहत। शाम, फलस्तीन और आसपास के दूसरे इलाके सब मुतासर हुए, यानी सिर्फ मिस्र में नहीं आया, आसपास भी आया। अब आसपास के लोगों के पास तो कोई तैयारी नहीं थी इस आफत से निपटने के लिए। अच्छा, यहाँ एक बात ये भी पता चलती कि दीन हमें ये नहीं कहता कि आफत से निपटने के लिए कोई तैयारी न करो, जब आफत आएगी तो फिर उस वक्त देखेंगे। नहीं, तैयारी रखो। अब आसपास की ममलकतों में तो कोई तैयारी नहीं हुई थी, लिहाजा वो सख्त मुतासर हुए। हाँ, मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत की वजह से और उस हिफाजत की वजह से, हफीज अलीम होने की वजह से बहुत गल्ला था, जो न सिर्फ ये कि मिस्र वालों को काम दे रहा था बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गया कि यहाँ गल्ला सस्ता है और मिल जाता, अवेलेबल है। हर इलाके से लोग आने लगे गल्ले के लिए। जैसे अब हम गल्ले के लिए कुछ और कौमों को अप्रोच करते हैं कि वो अपनी कृषबंदी करके रखते हैं, अपनी जमीन में उगाते हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह ने हमें भी वैसा ही दिमाग दिया, लेकिन हम न प्लानिंग करते हैं, ना ही कोशिश करते हैं, ना मेहनत करते हैं। कुछ हाथ फैलाना आता है हमको, इधर से कर्जा मिल जाए, उधर से मिल जाए, वहां से गंदम आ जाए, वहां से चाय की पत्ती आ जाए और हम खाते पीते रहे बैठ के बस। खैर, जब यही खबर फलस्तीन में पहुंची कि मिस्र में गल्ला सस्ता है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी गल्ला लेने के लिए मिस्र आए। वजह इख्वत यूसुफ, अब देखे ना अल्लाह ताला उनके भाइयों को लाने का इंतजाम कर रहा है। तो वो ख्वाब का असर और वो हकीकत और वो ताबीर किस तरह से रिलेटेड? वजह इख्वत यूसुफ फदखलू अलैह, और ये चूंकि बराह रास्त इस इंतजाम को खुद लुक आफ्टर कर रहे थे। एक और बड़ी बात देखें, इतने बड़े अहदे पर हैं, मुशीर खास है बादशाह, लेकिन खुद डील कर रहे हैं उसे गल्ला देने लेने के काम को। हमारे यहाँ जो अफसर होता है वो कहीं और बैठता है और आवाम से घुलता मिलता नहीं है, उसको नहीं पता होता कौन आया कौन गया। यहाँ ये खुद देख रहे हैं कि कौन आया और कौन गया। भाई आए, फदखलू अलैहि, उस पर दाखिल हुए, फआरफहुम, तो उसने उन्हें पहचान लिया, वहुम लहू मुनकिरून, और वो उसको पहचानते नहीं थे, वो उसकी तरफ से अनजान थे, उनको नहीं पता था ये कौन। उन्होंने समझा मिस्र का जिम्मेदार अफसर है। वलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़हिम, और जब उसने तैयार करके दिया उनको, जहाज़ा युजहिज़ु तजहीज़, तैयारी करना दो की, दुल्हन की और जनाजे की, दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जहेज दुल्हन को दिया जाता और इसी तरह तजहीज और तकफीन, जब इंसान रुखसत होता है दुनिया से तो उसके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तजहीज। इसी तरह अरबी में एक और मौके के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो मुसाफिर को जाने के लिए तैयार करना, सामान तैयार करना, पैकिंग, मैयत रूस और मुसाफिर के लिए। उर्दू में बस दो ही माने हैं लेकिन अरबी में तीसरा भी है। और जहाज किसको बोलते हैं? जिसमें तमाम सामान जो है वो आ जाए, जिसकी लोगों को जरूरत होती। ये जो आपके जहाज उड़ते हैं ना, ये असल में अरबी का लफ्ज है, اور ان کو جہاز کیسے بھی اس لیے ہیں کہ اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, تو جہاز سامان کو بھی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں سامان رکھنے کی جگہ کو بھی. جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا, ان کے سیکس پیک کر دیے, قال اتونی بخلکم, تو بولا اپنے بھائی کو بھی لانا. تو بھائی کی ان کو کہاں سے خبر ہوگی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ بھائی کا بھی حصہ مانگا ہو اور باتوں باتوں میں گھر کے حالات معلوم کر لیے ہوں گے. حکیم تو تھے, عقل مند تو بہت تھے کہ پیچھے کا کیا حال ہے, کہاں سے آئے وہ, کتنے دن بچ. جیسے کوئی فیصلہ بھی ہم کو مل جاتا تم کیا کہتے, آپ کے بچے کتنے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, ایک تعارف. تو انہوں نے بھی معلوم کر لیا کہ بھائی زندہ ہے اور پیچھے موجود ہے, کہنے لگے آئندہ اس کو بھی لے کر آنا. بِأَخِلَّكُم مِّن أَبِيكُم, اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بنیامین باقی بھائیوں کے اللاتی بھائی تھے. اللاتی کون ہوتا ہے؟ جو باپ جائے ہو, ماں جائے نہیں. ماں جائے کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. قال اتونی بأخلکم من ابیکم, اللاتا رہنا, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ انی اوفل کیلا, کہ میں تم کو پیمانہ بھر بھر کے دے رہا ہوں, پورا پورا دے رہا ہوں. وانا خیر المنزلین, اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں. یعنی کہ کل اپنے انو میاں مٹھو بن رہے تھے, ان کو احساس دلایا کہ تم آئندہ آتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں. اب یہ چاہتے کیا تھے دراصل؟ کہ یہ آنے کا سلسلہ ختم نہ ہو. اصل خون تو تھا نا, بھائی تو تھے نا, جیسے بھی تھے, کہ یہ آتے رہیں. اس لیے انہیں احساس دلانا پڑا کہ آپ بے فکر ہو کر آئے, آپ کی اچھی مہمان نوازی ہوگی اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. یعنی ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ وہ سیلف پریز کا شکار تھے. یہ دراصل بھائیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا. آپ نے تو دیکھ ہی لیا, آپ کا اپنا گھر ہے, آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے یہاں, آپ پھر بھی آ سکتے ہیں. اور پھر بھائی کو ضرور لانا, کیونکہ اگر فعلم تأتونی بھی, اگر تم اس کو نہ لائے پلا کے للہ کو, تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اندی, میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں. ولا تقربونی, اور میرے قریب نہ آنا. کیوں یہ ساتھی کیوں کہہ دیا؟ یہ مزید پیش بندی تھی کہ بھائی ضرور آئے, اور یہ بھی کہ ورنہ تو تم جھوٹے, اور جھوٹے لوگوں کے لیے تو پھر یہاں کچھ نہیں. تم اس سے جھوٹ بول کے ایک اور غلہ لے لو ایکسٹرا, پروف کرو. قالو, انہوں نے کہا, سنراود عنہ اباہ, ہم اس کے بارے میں اپنے والد کو قائل کریں گے. انا لفائلون, اور یقیناً ہم کرنے والے, ضرور کریں گے, لے کر آئیں گے. وقال لفتیانہ, یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا, فتیان جمع ہے فتا کی, سخی اور معزز شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس میں کوئی حکارت کا پہلو نہیں. اپنے غلاموں سے, یعنی بہت اچھے تھے ان کے جو ورکرز تھے. اس طرح سے کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اپنے نوکر چاکر دربار شاہی کے خادموں سے کہا, اجعلوا بداعتہم فی رحالہم, رکھ دو ان کا سرمایہ, بدا مال کا وہ حصہ جو کس لیے بچا کے رکھا جائے, آئندہ تجارت کے لیے. تجارت کے لیے جو سرمایہ خاص کر دیا جائے, کہ یہ جو پیسے لے کر آئے ہیں غلہ خریدنے کو, اس پیسے کو کیا کرو؟ اس کو ان کی خرجیوں میں رکھ دو. رحال, رحل کی جمع ہے, رحل بھی آتی. رحل کہتے خرجی جس میں مسافر اپنا سامان رکھے, سیکس یا بیگز. ان کے بیگ میں ان کے پیسے بھی رکھ دو. لعلہم یعرفونہا, شاید کہ وہ اس کو پہچان جائیں. اذا انقلبوا الی اہلہم, جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں. لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ پلٹ آئیں, پھر واپس آئیں. ورنہ شاید ماں بھی آئیں کہ پیسے ہی نہیں تھے تو اب ہم کیا لینے کے لیے جائیں, ہو سکتا ہے یہی پیسے ہوں ان کے پاس, دوبارہ نہ آ سکے. تو یہ دراصل سارے واقعات کیا بتاتے, یوسف علیہ السلام ان کو لانے پر پوری طرح حریص تھے, وہ سب انتظام کر رہے تھے کہ یہ آ جائے بس. فلما رجعوا الى ابيهم, وہ جب اپنے والد کے پاس پلٹے, خالو, کہنے لگے, یا ابانا, اے ابا جان, منع من الکیل, ہم سے غلہ روک دیا گیا, فارسل معنا اخانا, تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے, مقتل, ہم غلہ لائیں, فانا له لحافظون, اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے, یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. قالا, والد بولے, حل آمنکم علی, کیا میں اس کے بارے میں تم پہ اعتبار کر لوں, بھروسہ کر لوں, امن میں آ جاؤں, الا کما امنتکم علی اخی, مگر اسی طرح جیسے میں نے بھروسہ کر لیا تھا تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں, من قبل اس سے پہلے, فاللہ خیر حافظا, اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے, میری تدبیریں کیا کرتی, وہو ارحم الراحمین, اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہاں سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بندہ مومن عام زندگی کی روز مرہ کی گفتگو میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, اللہ ہی رحم کرے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں انشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ نے چاہا تو, اللہ رحم کرے, یہ جملے بولتا رہتا ہے. یہ اسلام کی زبان میں خاص خصوصیت. ولما فتحوا متاعهم, بات چیت کرنے کے بعد جاتے ہی انہوں نے باپ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ اگلی دفعہ بھائی بھی جائے گا. بعد میں سامان کھولا, جب سامان کھولا, وجدوا بضاعتهم ردت الیہم, تو اپنی پونجی یا سرمایہ اس نے پایا جو ان کو واپس دے دیا گیا تھا. اس پر تو وہ اور خوش ہو گئے, قالوا یا ابانا ما نبغی, کہنے لگے, ابا جان, ہمیں اور کیا چاہیے, ہمارے تو پیسے بھی ساتھ واپس آ گئے. ہذہ بدعتنا ردت الینا, یہ دیکھیے ہمارے پیسے جو ہم کو واپس بھیج دیے گئے, واپس لوٹا دیے گئے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. نمیر, میرا کہتے ہیں غلے کی رسد کو, میرا, ایک شہر سے دوسرے شہر میں غلہ لانا. ہمارے یہاں تو وہ پابندی لگ جاتی ہے, چاول نہیں ادھر سے ادھر جا سکتے, گندم نہیں جا سکتے, تو یہ خوراک یا غذا کی جو رسد ہوتی ہے اس کو میرا کہتے ہیں عربی میں. نمیر اہلنا, ہم غلہ لائے, یعنی نمیر و لفظ کے اندر ہی غلہ لانے کا معنی ہے, الگ سے غلہ لفظ نہیں لکھا ہوا. اچھا ایک بات آپ غور کریں گے, اسے تو میں احسن القصص اور قرآن عربی کی بات رہی تھی. قرآن عربی کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل لفظ صورت میں رکھے ہیں عاجز کر دینے والے, ایک ہی چیز کے لیے کئی کے لفظ کا انتخاب, یعنی اس کا عملی ثبوت بھی دیا گیا. اب ہم اردو میں بولیں گے لمبا سا اور ہم غلہ لے کر آئیں گے, اور یہ ہے نمیر, اس پورا کانسیپٹ ہے, یہ جامعیت ہے اس زبان کی اور اس کی مثال ہے. نمیر اہلنا ونحفظ اخانا, اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر, اور ایک اونٹ زیادہ غلہ لائیں گے, فی کس, ایک اونٹ مزید مل جائے گا. تین فائدے بتا دیے انہوں نے باپ کو, دالے کا کئی لو یسیر, یہ غلہ لانا تو آسان کام ہے, یہ تو کچھ مشکل نہیں, اتنے غلے کا اضافہ تو آسانی سے ہو جائے گا. اچھا یہ بعیر کا لفظ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ اونٹ کے لیے اسم جنس ہے, نر ہو, مادہ ہو, واحد ہو, جمع ہو, بعیر لفظ کافی ہے. لن ارسلہ معکم, اس ساری باتیں سن کے کہنے لگے, نہیں میں تو نہیں بھیجوں گا, ہرگز نہیں بھیجوں گا. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا دلائل دیے, نمير أهلنا، نحفظ وفانا، نزداد كيل بير، هذه بضاعتنا ردت إلينا. سب باتي سنك والد كتر لن أرسله معكم، بالكل بيجوا تمہارے ساتھ، حتى تؤتوني موثقا من الله، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پہ وعدہ، مجھے یہ باتیں نہیں چاہیے، مجھے پکا وعدہ چاہیے. موثق، وثق، باندھنا. لتأتننی به، ضرور تم لاؤ گے اس کو میرے پاس. الا یحاط بکم، ہاں اگر گر لیے جاؤ تو وہ الگ بات ہے، اگر پکڑے جاؤ تو وہ اور بات ہے، لیکن ویسے لے کر آؤ گے. فلما اتو موثقهم، جب انہوں نے اپنا وعدہ دیا ان کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، کہنے لگے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے. یعنی ایک طرح سے عہد وعدہ ہو گیا. اب یہ لوگ جا رہے ہیں واپس. صرف یعقوب علیہ السلام ایک باپ کی حیثیت سے نصیحت کر رہے ہیں. وقال یا بنی، کہنے لگے اے میرے بچوں، اے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ جانا. سب کے سب جب مصر میں داخل ہونے لگو تو اکٹھے ایک دروازے سے مت گزرنا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف جگہوں سے شہر میں جانا. آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی، شہر کے آس پاس دیواریں ہوتی تھی اور پھر اس کے اندر دروازے ہوتے تھے، جیسے لاہور میں بھی دلی دروازہ اور بھاٹی دروازہ اور مختلف دروازے ہیں، اور وہ اندر لوگ رہتے تھے اور باہر سے فوجوں کے حملے سے خود کو بچاتے تھے. تو کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے سب نہ جانا، بکھر کے جانا. اب باب المتفرقہ، یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ اس کی دو وجوہات بتائی جاتی. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ صحرائی تھے، بدویانہ ماحول میں رہتے تھے، اور بدویانہ ماحول میں رہنے والے مرد حضرات لمبے چوڑے اور کڑیل قسم کے نوجوان، اور پھر ایک نہیں گیارہ کے گیارہ اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہونے لگے تو سب کی نظروں میں آ گئے کہ شاید کوئی حملہ آور ہو رہے ہیں، کوئی چور آ گئے، کوئی ڈاکو آ رہے ہیں. کہ اپنا حال ہوئی بھی ان کا مختلف تھا، ان کا جو انداز تھا وہ بھی مختلف تھا. اس پر انہوں نے کیا چاہا کہ یہ اکٹھے نہ جائیں. ایک اور وجہ بتائی گئی، اور وہ کیا ہے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے. آپ دیکھیں کہ گیارہ بھائی ایک جیسے قدم اٹھائے جا رہے ہوں، پورے کا پورا قافلہ ہوں اور نحن عصبہ ہوں، تو اس پر ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جائے. اسی لیے پھر وعدہ کہتا ہے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، مشورہ تو دے سکتا ہوں، نصیحت تو کر سکتا ہوں، اللہ کی تدبیر سے نہیں بچا سکتا، اس کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا. ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کے لیے. علیہ توکلتو، اسی تو میرا بھروسہ ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے، اور سب کو بھی اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ہے تدبیر اور توکل کے درمیان ایک بہترین کمبینیشن، کہ انسان تدبیر تو کرے، محنت کرے، کوشش کرے، احتیاط کرے، لیکن پھر بھروسہ کر دے اللہ پر. یہ نہ سمجھے کہ میری تدبیر مجھ کو بچائے گی، کیا سمجھے؟ اللہ کی ذات مجھے بچائے گی. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ اسی تدبیر طریقے کے مطابق داخل ہوئے جیسا ان کے باپ نے کہا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کے فیصلے سے ان کو کوئی چیز بچانے والی نہ تھی. اچھا، یہاں ایک اور بات پتہ چل رہی ہے نا، کہ پیغمبر بھی کوئی اختیار یا طاقت نہیں رکھتے کسی کو بچانے کی، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے. جس نقصان کا دھڑکا لگا ہوا تھا ان کو، وہ ہو کر رہا. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک خٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کی تھی. اچھا ایک یہ بھی ہے جو سکس سینس کی بات ہم کرتے ہیں چھٹی حس، کچھ ہو نہ جائے، ایک دم سے فیلنگ آنے لگے کہیں کچھ ہو جاتا ہے، وہاں سے اٹھ کے ریز ہمارے دل پہ آ پڑتے ہیں، کچھ ہو گیا، کچھ ہونے والا ہے، بے وجہ نہیں پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور پھر پتا چلتا کہ ہاں یہ ہو گیا تھا. اس کی بھی ایک حقیقت ہے، عموماً ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں، لیکن اسی لیے یعقوب علیہ السلام اپنے دل کی کھٹک کی وجہ سے اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہو اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم احتیاط کرنا. فرمایا کہ یہ تدبیر کام نہ آئی، حالانکہ وہ انہ لذو علم، وہ علم والے تھے، لما علمناہ، اس بنا پر جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ انسان کی تدبیر کے باوجود ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیروں پہ بھروسہ نہ کر بیٹھے، اللہ پہ توکل کریں. اور جہاں تک یہ نظر لگنے کا قصہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، تو بات یہ ہے کہ نظر برحق ہے، نظر لگتی ہے. حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، العین حق، نظر برحق ہے. ترمذی کی روایت کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو، جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے، اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پہ ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو. اسی طرح ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ بھی پڑھنا چاہیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی، اور نظر کے لیے جو مخصوص دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر نظر کا جو ذکر آتا ہے، سورۃ القلم میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دے. لما سمعوا الذکر، جب قرآن سنتے ہیں تو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ بند ہو جائے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، اِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اس سے آپ اندازہ لگے کہ کفار نے کوئی ہتھکنڈا نہیں چھوڑا تھا، کوئی بھی، کہ جس سے وہ دین کے کام کو روک سکے. اور آج کے دور میں بھی لوگ کوئی وار کرنے سے گریز نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو کیا پڑھنا چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور نظر کی خاص دعا، اعوذک بکلمات اللہ التامتی من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، یہ بخاری کی روایت ہے، دعا ہے یہ. میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی سے اور ہر نظر بد سے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرونی. کیا ترجمہ اس کا، میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، اس کے غضب اور عقاب یعنی ناراضگی سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور یہ کہ وہ شیاطین حاضری دیں یعنی میرے پاس آئیں بھی پھٹکیں بھی. پھر تین بار یہ دعا بھی پڑھی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کو نظر لگی ہو اس پہ پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کا حال پوچھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا جی ہاں. تو انہوں نے کہا میں آپ کو جھاڑ دیتا ہوں یعنی دم کر دیتا ہوں، اور جبریل علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی تھی. ترجمہ کیا ہے اس کا، میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں، اور ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں. جھاڑنا کیا ہوتا ہے، یعنی جو اشارہ ہے ہٹ جائے، اتر جائے، نکل جائے. پھر بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک من حسد حاسد ومن کل ذی عین اللہ یشفیک. ایک اور دعا ہے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین. اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ دینی چاہیے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر السقما. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بچوں کو جیسے نظر لگ جاتی ہے اور مائیں پریشان ہوتی ہیں، رو رہا بچہ، رو رہا ہے، چپ نہیں کر رہا، دودھ پلا رہی ہیں دودھ نہیں پیتا، ڈانٹ رہی ہیں اثر نہیں ہوتا، پیار کرتی ہیں سنتا نہیں. شاید کبھی ایسے آپ نے نوٹس کیا ہو، بعض اوقات بچوں کی ایسی کیفیات آتی ہیں. میرے اپنے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ کوئی بھی چیز اثر نہیں کی، اور اس کے بعد یہی دعائیں پڑھی تو فائدہ ہو. آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نظر اور تکلیف کی دعائیں پڑھ لیجیے. اگر ساری نہ پڑھ سکے تو یہ دو تین جو ہے، ایک تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وهامت وعین اللامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیار کرتے تھے تو ان پر یہ دعا پڑھتے تھے، کیونکہ محبت سے بھی نظر لگ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی برائی دل میں ہوتی ہے تو اس سے، لیکن اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور بچوں کو، خاص طور پر نیا بچہ، جب آپ کسی کے گھر دیکھنے جائیں یا اس کو اٹھائیں تو لازمن اس پر یہ دعا پڑھ کے دم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ پڑھا کرتے تھے، یہ بھی یہ احتیاط کریں کہ کسی ایسے پہ نہ پڑھیں کہ وہ آپ کو جادوگر نہیں سمجھ بیٹھے. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں ہاسپٹل میں اپنی بہن کی بیٹی دیکھنے کے لیے گئی، تو وہاں کسی کے ٹوئنز بچے ہو رہے تھے، تو برقع ورقع دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیندار ہوں گے، تو وہ خود ہی دکھانے کو لے آئے. میں اس وقت شام ہو رہی تھی، شام کی دعائیں پڑھ رہی تھی، اس پر عورت نے شور مچا دیا میرے ہونٹ ہلتے دیکھ کر کہ یہ تو پتہ نہیں ہمارے بچوں پہ کیا پڑھ رہی. اس قدر ہنگامہ کیا، حالانکہ مجھے تو خبر بھی نہیں. تو اس لیے یہ احتیاط بتا رہی ہوں کہ صرف اس پہ دم کرے جو آپ کا دم پھیلے، یہ نہ ہو کہ الٹا الزام دیکھے آپ کو وہاں سے نکال دے. تو خلاصہ کیا ہے، حصہ ما تقدم کے طور پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بچوں کو دیکھتے دل خوش ہوتے یہ پڑھ لیں. پھر اسی طرح کل میں شہادت بھی پڑھ لینا چاہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبد رسول، درست بھی پڑھ لینا چاہیے. پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی چاہیے، آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، سورۃ الاخلاص پڑھ لینی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق اور الناس پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے آپ بچے کو خود دم کر سکتے، کسی کو بھی کر سکتے. اس کے لیے وہ جو بات ہے نا کہ جی اجازت نہیں ہے، تو وہ میں آپ سب کو اجازت دے دی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.